الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله. درد فرقت سے میرا دل اس قدر بیتاب ہے، درد فرقت سے میرا دل اس قدر بیتاب ہے جیسے تپتی ریت پہ ایک ماہی بے آب ہے. یہ ازوار صاحب نور اللہ مرقدو کا زندگی کا پہلا شعر ہے جو تقریباً 14 سال کی عمر میں ہوا، کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے رب کریم، آپ کی جدائی سے میرا دل اس قدر بیتاب ہے جیسے تپتی ریت پہ ایک ماہی بے آب ہے، کہ مچھلی کو نکال کر، فش کو نکال کر سمندر کے کنارے ریت پر رکھ دو اور وہ بھی ریت گرم ہو، آپ اوپر سے ایئر کنڈیشن بھی لگا دیں، ٹی وی بھی لگا دیں، وی سی آر بھی چلا دیں، اس کو دنیا کے تمام عیش کی چیزیں لگا دیں کہ تمہارے لیے ہر سکون کی چیز کا انتظام یہاں کیا گیا ہے، لیکن مچھلی کیا کہتی ہے کہ میری زندگی، میری حیات پانی کے اندر پوشیدہ ہے، باہر جائے دنیا کے تمام تعیشات کی چیزیں لگا دو، اس میں میری موت ہے. اور مچھلی کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، لیکن پھر بھی زور لگاتے ہوئے کئی دفعہ جمپ لگاتی ہے، پھر ایک جمپ لگا کے پھر پانی کے اندر غوطہ زن ہو جاتی ہے، پھر اس کو سکون مل جاتا ہے. ایسی وہ روحیں جو اللہ کے قرب کا مزہ چکھ چکی ہیں، جب ان سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو ان کا دل تڑپ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھی جمب لگا کے اللہ کے دریائے رحمت، اللہ کے آغوش رحمت میں جا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رو کر اللہ کو مناتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، پھر ان کے دل کو سکون آ جاتا ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ روتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے تو رب کریم کی طرف سے آواز آ جاتی ہے دل میں کہ اب کہیں پہنچے نہ ان کو مجھ سے غم، اب کہیں پہنچے نہ ان کو مجھ سے غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ جاتی ہے. بندہ جب روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، تو روتے روتے اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میرے گناہ اب معاف ہو گئے ہیں. التائب من الذنب کما لا ذنب له. تائب اس میں فاعل ہے، اس پر الف لام داخل ہوا، فی الماضی کے معنی میں ہو گیا. الذی تاب، جس نے توبہ کر لیا اپنے گناہوں سے، اس شخص کی طرح ہو گیا جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. دوسری جگہ ارشاد فرمایا التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا، الذی تاب، جس نے توبہ کر لی وہ اللہ کا محبوب بن گیا. آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر کوئی کرائم ہو جاتا ہے، کوئی آپ سے کوئی قتل ہو گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیس کورٹ میں چلا گیا، تو ساری زندگی وہ کورٹ میں کیس کی فائل موجود رہتی ہے. آپ ریلیز ہو جائیں گے ضمانت پہ، باقاعدہ کورٹ آپ کو ریلیز کرے گی، لیکن فائل موجود رہتی ہے. لیکن وہ رب کریم کو دیکھیے کہ جہاں اس نے توبہ کیا، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ تمام شواہد کو بھی ختم کر دیں گے اور اس کو اپنا پیارا، اپنا محبوب بنا لیں گے. اور اس میں فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کام نہیں لیتے کہ فرشتوں سے کہیں کہ اس کی جہاں جہاں فائل پہ اس کے غلطیاں ہیں، اس پر وائٹ کلر کا جو پینٹ ہوتا ہے وہ لگایا جاتا ہے، انگریزی میں ٹپکس لگا دو. فرشتوں سے نہیں لگواتے اللہ تعالیٰ، اپنے حکم کن فیکون سے، تاکہ میرے بندے کو کہیں سبکی محسوس نہ ہو جنت میں، کہ وہ فرشتہ اگر کہے کہ سبحان اللہ، آج بڑے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے پاس، بڑے اعلیٰ مقام پر آج فائز ہیں آپ، آپ کے تو فائل پر میں یہ کیا نام بتایا، ٹپکس لگا لگا کے تھک چکا تھا، ہے تو اتنا اونچا مقام ملا، میرے بھی بڑے احسانات ہیں آپ پر. لیکن مولا کریم کا کرم دیکھیے کہ اس میں فرشتوں کو بھی دخل نہیں ہے، جس زمین پہ گناہ ہوا ہے. اسی لیے علامہ ابو زکریہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمین کے ٹکڑے پر کوئی گناہ ہو جائے، بدنگاہی ہو گئی، ایک سیکنڈ کے لیے قدم روکو، ایک سیکنڈ کے لیے، اور تین دفعہ کو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تین دفعہ استغفار کر لو پھر روانہ ہو جاؤ. قیامت کے دن جب وہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا کہ یا رب کریم آپ کی دی ہوئی نگاہ کو بصارت کو اس نے غلط جگہ استعمال کیا, تو وہی ٹکڑا اس کی بھی گواہی دے گا کہ اس نے معافی بھی مانگ لی تھی, تین دفعہ استغفار بھی کر لیا تھا, تاکہ معاملہ برابر سرابر ہو جائے, تاکہ معاملہ برابر سرابر ہو جائے. پہلے مولانا ہنسہ صاحب نے جو اشعار پڑھے, حضرت نفیس شاہ صاحب کے عجیب اشعار کی ایک شخص وہ حضرت کے ہی شعر ہے کہ روز مبارک پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دینا کہ آپ کا ایک عاشق بے قرار ہے, آپ کے لیے بے قرار ہے, تڑپ رہا ہے. آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کی چیزوں پر تو یقین رکھتے ہیں کہ ایک ٹاور سیل فون کا ٹاور لوہے کا ہے, اس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ سارے 10,00,000 گفتگو کو ادھر سے ادھر منتقل کرتا ہے ایک منٹ کے اندر, اور میسج پاس کرتا ہے ادھر سے ادھر. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سنتے نہیں ہیں, اس لیے وہاں جانے سے کیا فائدہ. اس بے جان چیز پر تو ایمان لے آتے ہیں, اس بے جان چیز پر ایمان لے آتے ہیں, لوہے کی چیز پر, اور آپس میں پوچھتے ہیں کہ کیا آواز پہچانی جاتی ہے. آپ بتائیے کہ جب آپ کا فون آتا ہے تو ڈائریکٹ سیل فون پہ نہیں آتا, بلکہ اس ٹاور سے گزر کے آتا ہے, تو آواز بھی پہچانی جاتی ہے, آواز بھی پہچانی جاتی ہے, اور جتنے میسیج آتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے آئے ہیں. تو جب رب کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں, اگر آپ نے دور سے صلاۃ و سلام پیش کیا تو فرشتہ جا کر پہنچاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی آواز قریب جو جا کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز کو پہچانتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ لوہے کی چیز پر تو ایمان لے آتے ہیں, اور لیکن حدیث و قرآن پر ایمان نہیں لاتے. یعنی ایک شخص نے کہا میں بارہا گیا ہوں لیکن کبھی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوا, باہر نماز پڑھ کے چلا آیا. ایک پروفیسر صاحب ابھی آئے ہوئے تھے گزشتہ سفر میں, تو ان کے ساتھ وہاں کے جامعہ کے طلبہ بھی سب ساتھ تھے, تو کچھ ہندوستان کے طلبہ وہ ان کو میرے بارے میں علم ہوا تو ملنے کے لیے آئے. کہا کہ وہ کہتا ہے یہیں سے پڑھ لیا کرو, وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. ان کا ریاض الجنہ وہاں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پہ جا کر صلاۃ السلام پیش کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. کہتا ہے کچھ نہیں, بس یہیں بلڈنگ پہ کھڑے ہو کے پڑھ لیا کرو, میں تو یہیں بس کے اوپر ہی بیٹھ کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہوں, یہیں سے وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. یعنی اس پروفیسر کو مسجد میں داخلے کی بھی اجازت نہیں ملی. گستاخی ہے, ایک مسجد میں بیل گھس گیا, بیل تو سمجھتے ہو. اب اس کو امام صاحب نے ڈنڈے سے پٹائی شروع کی, اب وہ بھاگ رہا ہے بیل جانور, کبھی اس کونے میں جا رہا ہے کبھی اس کونے میں, اب اس کو راستہ تو نہیں معلوم بھاگنے کا. تو مالک باہر سے کہتا ہے جانور ہے گھس گیا مسجد میں, مجھے بھی دیکھا ہے کبھی مسجد میں, جانور تھا جو مسجد میں گھس گیا, مجھے کبھی دیکھا مسجد میں جو آپ اس کو مار رہے ہیں خامخا. یعنی نعوذ باللہ وہ جانور تو وہ تو اللہ کے گھر میں گھس گیا, اور یہ اشرف المخلوقات انسان ہو کر. پھر ڈاکٹر صاحب نے جو دو نصیحتیں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کی, اگر وہ ازبر ہو جائیں, ہر انسان اپنے دماغ میں اس کو ازبر کر لیں, اسی کا نام ہے احسانی کیفیت, کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ, کہ تو عبادت اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں, 24 گھنٹے دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو انسان گناہ کا تصور ہی نہیں کرے گا. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ جب کراچی آخری سفر تھا حضرت کا, خانقاہ تشریف لائے, والد صاحب بھی گئے, میں بھی ساتھ تھا, تو حضرت نے کہا کہ مجھے بہت ذوف ہے بیان نہ کروائیے گا. والد صاحب نے کہا ہم بیان کے قائل ہی نہیں ہیں حضرت, آپ کی زیارت ہی کافی ہے, آپ کی زیارت ہی کافی ہے. اب جب تشریف لائے اور مجمع اتنی جلدی منٹوں میں, تو وہاں جب دیکھا تو بس اندر سے جوش آیا. حضرت نے پھر جو بیان شروع کیا, 1.5 گھنٹے تک بیان کرتے رہے. اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ ذوف اتنا تھا لیکن اللہ نے ایسی قوت عطا فرما دی. اسی میں ایک واقعہ جو حضرت نے سنایا جو مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گا, وہ کہ حضرت جنید بغدادی کتنی عظیم المرتبہ شخصیت ہے, ان کی مجلس ہو رہی تھی اور تمام مریدین متعلقین بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے میں ایک عورت آتی ہے ایک طرف کھڑی ہو کر حضرت کو آواز دیتی ہے کہ مجھے ایک سیکنڈ یا ایک منٹ کے لیے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے. تو حضرت نے لوگوں سے کہا کہ آپ ایک طرف ہو جائیں, پتہ نہیں کیا پریشانی ہے اس کی. وہ عورت قریب آ کر کہتی ہے کہ مجھ جیسی حسین و جمیل لڑکی نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی, اتنا اللہ نے مجھے حسن و جمال دیا ہے, اور اتنے حسن جمال کے ہوتے ہوئے بھی میرا شوہر غیروں کی طرف دیکھتا ہے. یہ کہہ کر اس نے چہرہ اٹھا دیا نقاب. حضرت جنید بغدادی نے چیخ ماری اور بس بے ہوش ہو گئے. وہ خوف سے بھاگی کہ پتہ نہیں حضرت کو کیا تکلیف پہنچ گئی. روتے رہے جب ہی افاقہ ہوا تو مریدین نے پوچھا متعلقین نے کہ حضرت وہ تو اپنی کوئی فریاد لے کر آئی تھی, اس نے چہرہ کھولا اور آپ بے ہوش ہو گئے. فرمایا کہ اس نے لفظ ایسا استعمال کیا کہ مجھ جیسی حسین و جمیل لڑکی کے ہوتے ہوئے میرا شوہر غیروں کی طرف دیکھتا ہے, تو اللہ رب العزت نے اگر قیامت کے دن پوچھ لیا کہ مجھ جیسے حسین و جمیل خدا کے ہوتے ہوئے, ان اللہ جمیل و یحب الجمال, کہ مجھ جیسے حسین و جمیل جو حسن پیدا کرتا ہے, جو چاند میں حسن پیدا کرتا ہے, انسانوں کے چہرے پر حسن پیدا کرتا ہے, اتنے حسین و جمیل کے خدا کے ہوتے ہوئے تم نے غیر اللہ کی طرف کیوں دیکھا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ بتائیے کہ ہم لوگ اگر ہوں تو غور سے دیکھیں گے واقعی کہ حسن کہاں کہاں, کتنا حسن ہے, کتنا پرسن حسن ہے. لیکن جو اللہ والے ہیں فوراً نظر اللہ کی طرف جاتی ہے, فوراً ایک سیکنڈ کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور بے ہوش ہو گئے. اور پھر وہ جب بھی یاد آتا تھا حضرت پر کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ اللہ اکبر, آج ہمارے قلوب کے اندر غیر اللہ گھسے ہوئے ہیں, غیر اللہ گھسے ہوئے. ہم کہتے ہیں اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو رہی, وہ کہاں سے آئے گی؟ جب غیر اللہ دل سے نکلے گا تبھی تو اللہ کی محبت آئے گی. تو حضرت کا یہ واقعہ زندگی میں بھولتا نہیں, جب اکثر بیان میں سناتا رہتا ہوں میں. اللہ تعالی ہم سب کو استحضار نصیب فرمائے کہ اللہ تعالی 24 گھنٹے ہر سیکنڈ ہر منٹ دیکھ رہے ہیں. پھر دو فرشتے کندھے پر ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر لوگ بیٹھے ہوں تو انسان بد نگاہی نہیں کرتا, گناہ نہیں کرتا اس خوف سے کہ لوگ نہ دیکھ لیں دائیں بائیں والے. یعنی گویا جو ذات حاضر ناظر ہے اس پر یقین نہیں رکھتے, جو لوگ قریب بیٹھے ہوئے انسان ان کے خوف سے گناہ نہیں کرتے, ان کے خوف سے گناہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اہل اللہ کی صحبت میں ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو حدیث پڑھی من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تواضع اختیار کرے گا اللہ کے لیے, شرط ہے للہیت کی. من تواضع للہ, تواضع تو سب کرتے ہیں, کہاں کرتے ہیں؟ جہاں پورٹ پہ مال پھنس گیا, اب جناب اتنی تواضع کے ساتھ جا کے اس سے بات کرتے ہیں کسٹم والے سے کہ حقیر فقیر بندہ عبد القدیر, میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں, غلطی ہو گئی, بس آپ پلیز ریلیز کر دیجیے میرا سامان. بڑی تواضع, پولیس نے چالان کر دیا روڈ کے اوپر, اب اس کے سامنے اتنی زیادہ تواضع سے جھکے چلے جا رہے ہیں کہ وہ بھی شرمندہ ہو جاتا ہے, کہتا ہے اچھا جا دفاع ہو یہاں سے. یہ تواضع قبول نہیں ہے. تواضع وہ قبول ہے جس میں للہیت ہو, اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے, اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے, سامنے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, ایک طرف نبیوں کے سردار اور ایک طرف ملائکہ کے سردار, آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کسی بات پر. اتنے میں ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اٹھا کر چہرہ دیکھا اور عرض کیا, یا رسول اللہ ھذا ابو ذر, یہ صحابی جو جا رہا ہے اس کا نام ابو ذر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا, ارشاد فرمایا یا جبرائیل, کہ اے جبرائیل تم تو فرشتوں میں رہتے ہو, فرشتوں میں رہتے ہو, یہ مدینہ کا میرا صحابی, اب تعارفونہ, کیا واقعی تم اس کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ, ہوا اشہر عندنا من شہرت عندکم فی المدینہ, ابو ذر غفاری کو اہل مدینہ نہیں پہچانتے, اس کا چرچا تو ہر وقت فرشتوں میں ہوتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ میرے صحابہ میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا چرچا ہر وقت فرشتوں میں ہو رہا ہے.
پھر سوال فرمایا یا جبرائیل بماذا نال هذه الفضیلہ, اتنی عظیم فضیلت کیسے اس کو حاصل ہو گئی کہ آج فرشتوں میں چرچا ہے, فرشتوں میں ذکر ہے اور اہل مدینہ نہیں پہچانتے؟ جواب دیا دو وجہ سے. پہلی وجہ لصغرہ فی نفسہ, انہوں نے اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا ہے. اور دوسری وجہ سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں, سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفار و غفرہ اللہ, اللہ تعالیٰ پورے قبیلہ بنی غفار کی مغفرت فرما دے. پھر ارشاد فرمایا میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسا کہو, یعنی حدیث قدسی. حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ, وہ کلام جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں اور یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایسا کہو. پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا امرت بحب اربعہ, مجھے چار صحابہ کرام سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. واخبرنی اللہ یحبہم, اور اللہ نے اس کی بھی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ بھی ان چاروں سے محبت فرماتے ہیں. اب سب صحابہ حیران و پریشان کہ یا اللہ 124,000 صحابہ کرام میں سے چار سے محبت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. صحابہ کرام نے سوال کیا من ہم یا رسول اللہ, اے اللہ کے محبوب کون سے ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا علی ان میں سے ہیں, علی ان میں سے ہیں, علی ان میں سے ہیں, ابو ذر غفاری ان میں سے ہیں, مقداد ابن اسود ان میں سے ہیں, سلمان فارسی ان میں سے ہیں. ایک قریش ہے اور تین عجم کے رہنے والے جو باہر سے آنے والے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر عصبیت, تعصب, لسانیت ان چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے, ان چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ان سے برداشت نہیں ہوا اور مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی جس کا نام ربضہ تھا وہاں جا کر سکونت اختیار کر لی تھی. انتقال کے وقت قریب آیا تو اپنی اہلیہ کو بلایا, کہا کہ میرا سفر آخر شروع ہونے والا ہے, تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں. اہلیہ نے رونا شروع کر دیا. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ اس جنگل میں تمہارا انتقال ہوگا, تمہاری نماز جنازہ کون ادا کرے گا, تجدید و تکفین کون کرے گا؟ تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا فوالذی نفسی بیدی, قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں ابو ذر غفاری کی جان ہے کہ ہم چند صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک صحابی ایسا ہے جس کا انتقال تنہا ہوگا اور وہ تنہا اٹھایا جائے گا. تو خدا کی قسم سب کے سب صحابی کسی نہ کسی بستی میں, آبادی میں انتقال کر گئے, میں آخری بچا ہوں, ضرور صحابہ کرام کی جماعت آئے گی اور میری نماز جنازہ ادا کرے گی. فرمایا اذا مت, جب میرا انتقال ہو جائے, فاغسلانی, تو مجھے غسل دینا, وکفنانی, اور مجھے کفن پہنانا, وضعانی علی طریق المدینۃ المنورہ, اور میری لاش کو لے جا کر مدینہ منورہ جانے والے راستے پر رکھ دینا. یہ وہ راستہ تھا جو کوفہ, جس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چھاونی بنائی تھی وہاں سے راستہ مدینہ منورہ کی طرف آتا تھا. پھر یہ بھی کہا کہ گھر میں ایک بکری ہے, اس کو بھی ذبح کر لو, چونکہ میرے بعد اس کی ضرورت نہیں رہے گی, اور کھانا تیار رکھو, صحابہ کرام کی جماعت آئے ان کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے بھائی نے تمہاری دعوت کی ہے. کیا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو چیز نکل گئی 100% وہ چیز ہو کر رہے گی. اہلیہ نے کہا کہ بڑے میاں, نہ تو حج کا موسم ہے کہ حجاج کرام گزریں, نہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ زائرین یہاں سے گزریں عمرے والے. فرمایا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سچا, ضرور بے ضرور صحابہ کرام کی جماعت آئے گی. اس زمانے میں سڑکیں سیمنٹڈ نہیں ہوتی تھیں بلکہ کچے راستے ہوتے تھے. اب ایک مرتبہ اب چادر لپیٹ کر پردے سے جا کر دیکھا انہوں نے, دوسری مرتبہ دیکھا, تیسری مرتبہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا محسوس ہوا, بس سمجھ گئیں کوئی قافلہ آ رہا ہے. جب وہ گرد و غبار قریب آیا تو فرماتے ہیں اذ طلع رہتن, اچانک اس میں سے گروہ طلوع ہوا, ظاہر ہوا. فاذا هو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع رفقائہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ بحالت احرام گزر رہے تھے. ارادہ تھا کہ میقات پہ پہنچ کر مکہ المکرمہ جائیں گے اور عمرہ کر کے پھر مدینہ منورہ جائیں گے. سڑک کے اوپر دیکھا راستے میں ایک لاش رکھی ہوئی ہے, ایک عورت پردے میں کھڑی ہوئی ہے. آپ کے زمانے مبارک سے نکلا ماں ہاضا ماں ہاضا, یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ اہلیہ نے وہیں سے پردے سے جواب دیا, ہاضا جنازۃ ابی ذر, یہ تمہارے بھائی ابو ذر غفاری کا جنازہ رکھا ہوا ہے. بس حضرت ابو ذر غفاری کا نام سنتے ہی آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. فہللا, زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ, اپنی سواری سے کود پڑے اور ان کی لاش سے لپٹ کے رونے لگے اور فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ارشاد فرمایا تھا تیرے بارے میں, انت تموت وحدہ وتبعث وحدہ, کہ تیرا انتقال بھی تنہا ہوگا تو تنہا اٹھایا جائے گا. آج بتائیے, ہم اتنی احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں, ہمیں کبھی خیال آتا ہے ان چیزوں کا؟ نہیں. بات یہ کہ اہل یقین کی صحبت نہیں ملی ان کو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اتنا یقین تھا کہ جو کچھ آپ نے زبان سے ارشاد فرما دیا وہ ہو کر رہے گا, وہ ہو کر رہے گا. تو تواضع ایسی چیز ہے جس کی برکت سے اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا. اور ہمارے اکابر شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ, تواضع کی کیا کیفیت, روایت کون کر رہا ہے؟ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ, کہ بیت اللہ کا طواف کیا, طواف سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت پڑھ کر سجدے میں سر جو رکھا تو ساری رات روتے رہے, ہسکیاں بندھی ہوئی تھیں اور ہم سننے والوں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا. اور کیا شعر پڑھ رہے تھے, اے خدائی بندہ را رسوا مکن, اے خدائی بندہ را رسوا مکن, گر بدم من سر من پیدا مکن. اے رب کریم, کل قیامت کے دن میدان محشر میں امداد اللہ کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے گا. اللہ اکبر, اتنی عظیم المرتبہ شخصیت جن کی جوتیاں اٹھانے والے حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی جوتیاں اٹھانے والے قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ, جن کی جوتیاں اٹھانے والے حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی, ان کی یہ کیفیت کہ ساری رات روتے رہے, ہسکیاں بندھی ہوئی تھیں کہ ہم سننے والوں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا. پھر حضرت کے یہاں تھانہ بھون میں بیان جب ہوتا تھا تو ہفتہ واری تو سفید چادر بچھوایا کرتے تھے, سفید چادر بچھوایا کرتے تھے. خادم نے تاخیر کی تو حضرت نے فرمایا کہ لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں, آپ نے ابھی تک چادر نہیں بچھائی. تو اس نے کہا حضرت جو لوگ آ رہے ہیں وہ آپ کے مرید ہیں, آپ ان کے مراد ہیں, وہ آپ کے خادم ہیں, آپ ان کے مخدوم ہیں, آپ ان کے لیے اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نسبت سے میرے پاس آتے ہیں میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں, میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, یہ ہمارے باپ دادا تھے جن کے تواضع کی یہ کیفیت تھی. پھر حضرت بیعت میں بہت جلدی کرتے تھے, جو آیا فوراً ہاتھ آگے بڑھا دیتے تھے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ حضرت اتنی جلدی بیعت کر لیتے ہیں. فرمایا کہ مجھے اپنا قیامت کے دن کا خوف اتنا غالب رہتا ہے, اس سے جلدی بیعت کر لیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس پر فضل فرما دیا تو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا, اللہ اکبر, اور اگر اللہ نے مجھ پر فضل کر دیا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. بتائیے کہ کیا تواضع, کہاں نگاہ ان اللہ والوں کی ہوتی ہے. ان اللہ والوں کی نگاہ, ان اللہ والوں کی نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ آج ہم لوگ اگر اپنے اوپر خیال کریں ان چیزوں کا, سبق حاصل کریں. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے, مقرر کرسی پر بیٹھ کے تقریر کرتا ہے, وہاں بھی شیطان پہنچ کر وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی چیز ہے, جبھی تو تم اوپر بیٹھ کے تقریر کر رہے ہو. تو شیطان کو جواب دو کہ ترازو کا جو پلڑا خالی ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے, اور جس حصے میں کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ زمین سے لگا ہوتا ہے, تاکہ سامعین کی عزت بھی ملحوظ رہے. ان کا اکرام تبلیغ تو ضروری ہے لیکن تحقیر حرام ہے, تحقیر حرام ہے. تو شیخ العرب العجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مقدو کی تواضع کی کیا کیفیت تھی؟ اللہ اکبر. جب ان کی گرفتاری کا حکم آیا اور ہجرت کر کے مکہ المکرمہ پہنچے, کئی ہفتے گزر گئے سوائے زمزم کا پانی, اور ٹکڑے کہیں راستے میں کوئی سوکھے مل گئے تو وہ پانی میں بھگو کر کھا لیا, لیکن دو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے کہ اے رب کریم میں تیرا مہمان ہوں, اگر تو کھلائے گا تو کھاؤں گا ورنہ فاقے سے مر جاؤں گا, میں کسی سے سوال نہیں کروں گا. بس چند دنوں کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کون شخصیت ہے, ایک دفعہ ایک مسئلہ پوچھ لیا امام حرم سے تو وہ حیران رہ گئے کہ کون شخصیت ہے, اس کو ذرا پتہ تو کرو, اتنا علمی سوال اس نے کیا ہے کہ میں خود حیران ہوں کہ یہ نماز تو پڑھتے ہوئے اس زمانے میں بہت مختصر لوگ ہوتے تھے, اس کو نظر تو آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, مستقل آتے ہیں, موجود بیٹھے بھی رہتے ہیں, ذکر بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہیں کون شخصیت, تعارف کیا ان کا؟ جب انہوں نے بتایا کہ اتنے بڑے ہندوستان کے شیخ ہیں, انتقال کے بعد آپ کی قبر جب تین مرتبہ کھودی حکومت سعودیہ نے, دیکھا تو جسم مبارک صحیح سالم اور کفن ولم یبلا, کفن بھی پرانا نہیں ہوا, تو پھر وجست لم تتغیر, اور جسم مبارک میں ذرہ برابر تغیر بھی نہیں ہوا, تو پھر بند کر کے وہ تختی لگا دی شیخ ہندی کے نام سے, جنہوں نے اللہ پر اپنی جان قربان کی ہیں, اپنی عزت و آبرو قربان کی, تو مٹی کیسے کھا سکتی ان کو ہیں. پھر یہ اللہ والے امتحان لیتے رہتے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ علم کا سمندر تھے, ایک کتاب حضرت حاجی صاحب نے لکھی, اور وہ کتاب تصحیح کے لیے کس کو دی؟ مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ. اس میں کاتب نے ایک لفظ غلط لکھ دیا تھا, تو حضرت نے وہاں گول دائرہ بنایا اور حاشیے پہ لکیر لگا کر اور وہاں لکھا کہ مجھ جیسے کم علم کم فہم کے یہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب حضرت نے جب دیکھا تو مسکرائے, کہا کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے, یہ کاتب نے غلط لکھا ہے, کیونکہ کاتب جو ہیں یہ ضرور کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرتے ہیں. حضرت شیخ العزیز حضرت زکریہ صاحب نور اللہ مرقدو کے والد ماجد حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدو, مکتبہ یحییٰ ان کا تھا, یہ قرآن کریم بہت عمدہ کاتب کا لکھا ہوا ان کو پسند آیا, تو ایک بہترین کاتب کو بلایا کہ دیکھو اللہ کا کلام ہے, احکم الحاکمین کا کلام ہے, کتابت کر کے لے آنا اس کو, کتنا وقت لگے گا؟ کہا 6 ماہ. کہا تم 7 مہینے میں لے آؤ, لیکن زبر زیر میں بھی فرق نہ کرنا. کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اللہ کا کلام اس میں کیسے رد و بدل کر سکتا ہے کوئی انسان, زبر زیر کی کیسے غلطی. اب جناب 7 مہینے کے بعد لایا, اب حضرت نے دیکھا, چوما اس کو, بہت خوش ہوئے, پوچھا کہ اس میں کوئی رد و بدل تو نہیں کیا؟ کہا نہیں حضرت, کہیں سوال ہی پیدا, اللہ کا کلام ہے, لیکن جو کچھ غلطیاں تھیں اس کی تصحیح میں نے کر دی. کہا اس میں غلطی کہاں سے آ گئی؟ کہا نہیں, اللہ کا کلام ہے, کہیں وہ فرعون کا نام تھا تو میں نے اپنے ابا کا نام لکھ دیا, کہیں قارون کا نام تھا, کہیں حامان کا نام تھا, کہیں شداد کا نام تھا, وہاں آپ کے ابا کا نام, کہیں کہ میں نے میرے پڑوسی تھے ان کے والد کا نام, یعنی کسی اور کا نام لکھ دیا. میں نے کہا قرآن میں ایسے ناموں کا آنا مناسب نہیں ہے. حضرت نے کہا کم وقت تو اپنی حرکت سے بعد نہیں آیا, اب دوبارہ پھر سے تصحیح کرنی پڑے گی ساری. تو یہ کاتب لوگ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے گڑبڑ کرتے ہیں. تو حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصحیح نہیں کی, بلکہ کہا کہ مجھ جیسے کم علم کم فہم کے لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ ذرا سوچئے کہ ہم جیسا کوئی مولوی ہوتا تو اس پوری ایک شرح لکھ کے کہتا ہے کہ حضرت آپ تو عالم نہیں ہیں. حاجی صاحب پورے عالم نہیں تھے لیکن عالم گر تھے, عالم بنایا کرتے تھے لوگوں کو, عالم گر تھے. جب لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی بڑے بڑی شخصیات حضرت حاجی صاحب کے پاس جا کر بیت ہو گئے, تو فرمایا کہ ہم نے بخاری ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ سیاستہ میں جتنی مٹھائیوں کی فہرست پڑی تھی وہ کھانے کو ملی حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں جا کے. ایک آدمی مٹھائی کی دکان پہ مٹھائی بیچتا ہے, زندگی ہو جاتی ہے, مٹھائی کھانے کی نوبت نہیں آتی, کبھی اس نے کھایا نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے. اور ایک آدمی ہے اس کو بیچنے کے موقع ہی نہیں, جب جاتا ہے گلاب جامن کبھی کھا لیا کبھی کچھ کھا لیا. آپ کے یہاں تو عجیب ہی نام ہے, مغز کسی کے نام رکھا ہوا ہے, اور وہ بھی گجراتی میں مگج کہتے ہیں, مگج وہ ہیں کہ وہ اس میں پتہ نہیں خاص چیزیں ملاتے ہیں بہت ذائقے دار کہ یہ اس مٹھائی کا نام مگج ہے. میں نے کہا بھائی ہیں بھیجو تو سنا تھا مگر مگج بھی آ. تو وہ مٹھائیاں کھانے کو ملی حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں جا کر. پھر قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ شاہانہ مزاج رکھتے تھے کہ نواب رامپور آئے ملاقات کرنے کے لیے اور حضرت بخاری شریف پڑھا کر اپنے کمرے میں قیلولہ کرنے کے لیے آئے, تشریف لائے. حدیث شریف میں آتا قیلو فعن شیاطین لا تقیلو, قیلولہ کیا کرو اس لیے کہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے, چونکہ اتنے بزی رہتے ہیں کہ ابھی یہاں ہے کبھی یورپ میں کبھی ایشیا میں کہیں بہکانا ان کا کام ہے, ان کو فرصت نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں آئی ایم بزی, میں بہت بزی رہتا ہوں مجھے فرصت نہیں ہے کسی کام میں. تو اب حضرت کے خدام بھی گھبرا گئے کہ نواب صاحب آ رہے ہیں اتنے مصاحبین کے ساتھ اور تحفے تحائف لے کے. بس وہ کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت کی آنکھ کھل گئی. حضرت نے ایسے دیکھا تو نواب صاحب نے سلام کیا, حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا اور کروٹ بدل کے پھر سو گئے. اب جب خراٹے کی آواز آئی تو پتہ یہ لوگ بھاگے باہر پھیلنے کے. عجیب شان ہے حضرت کی کہ نواب رامپور آج کل کے مولوی صاحبان ہوں تو کہیں گے ارے سبحان اللہ, اب نواب صاحب کی اتنی عزت کرو اتنی قدر کرو تو پتہ نہیں کیا کچھ لے کر آئے ہوں گے. لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے توجہ ہی نہیں دی, کروٹ بدلی اور سو گئے. بالکل شاہانہ مزاج. کبھی اس زمانے میں کئی کئی ہزار روپے کے ایک جوڑا کپڑا استعمال کرتے تھے اور کبھی پیمان لگا کپڑا بھی استعمال کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے حضرت حاجی صاحب کی صحبت کی برکت سے مدح اور ذم میرے نزدیک برابر ہے, کوئی مجھے گالی دے یا میری تعریف کرے میرے نزدیک دونوں برابر ہیں. جیسے یہاں میرا تعارف کراتے ہیں تو مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے گالی دے رہے ہیں یا تعریف کر رہے ہیں, کیونکہ یار من ترکی و من ترکی نمی دانم, یار من ترکی و من ترکی نمی دانم ہیں. تو مجھے تو نہیں پتہ چلتا کہ کیا کہا جا رہا ہے. کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو حکم ہوتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں. تو حضرت کا امتحان کتنا سخت امتحان ہوا کہ مجلس لگی ہوئی تھی, اس کے بعد کھانے کا وقت ہوا, سب کو پلیٹیں لگی کھانا اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کے ہاتھ پر چپاتی رکھ دی, ہاتھ پر چپاتی رکھ دی اور ساگ آلو اور ساگ کا سالن وہ چپاتی پر رکھ دیا. اب جناب وجد کی کیفیت آ رہی ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ پہ, جھوم جھوم کے کھا رہے ہیں کہ واہ رہے میرے شیخ چپاتی میرے ہاتھ پہ رکھ دی میرے شیخ نے, پلیٹ میں رکھ کے نہیں ہاتھ پہ. آج ذرا کوئی مریض ذرا تصور کرے اگر اس کو کسی خانقاہ میں دے دیا جائے تو دیوار سے مارے گا, کہے گا کہ یہ ہیں میری انسلٹ کی جا رہی ہے, میری بھی کوئی حیثیت ہے, یہ میرے ہاتھ پہ روٹی کہ میں فقیر بھیک مانگنے آیا ہوں, میں اتنا فقیر ہوں. لیکن جب محبت ہوتی ہے تو آدمی کو پھر اس پہ وجد آ جاتا ہے. مجنو جب گیا تو لیلا نے اس کا پیالہ اٹھا کے زمین پہ پٹک دیا, وہ اسی پہ جناب ناچنے لگا جھومنے لگا کہ واہ سبحان اللہ, وجد آ گیا اس کو. محبت ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے. تو حضرت گنگوئی رحمہ اللہ پہ وجد طاری ہو اور ایک ایک لقمہ کھاتے گئے وجد, اور حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کا نکھیوں سے دیکھتے رہے. فرمایا کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں, یعنی نفس مٹ چکا ہے. اگر ذرہ برابر نفس ہوتا, چونکہ شاگرد پورے بر صغیر میں سمرقند بخارا تک سے آتے تھے لوگ بخاری پڑھنے کے لیے, پھر شیخ الہند جیسی شخصیت جن کے بارے میں حکیم الامت فرماتے ہیں کہ لوگوں نے غلط نام رکھا شیخ الہند, یہ تو شیخ العالم تھے. وہ بیعت ہوئے کس سے؟ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ سے, اور شاگرد بھی انہی کے ہیں اور خلافت بھی انہی سے ملی. ایک مرتبہ گنگو حاضر ہوئے پیدل گئے, کون؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ زمانہ تھا عرس کا, وہاں گنگو میں ایک مزار تھا وہاں عرس ہوا کرتا تھا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ کی نگاہ کمزور ہو چکی تھی, تو پوچھا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں عرس ہو رہا ہے؟ اور آپ نے بارہ حدیث پڑھائی ہوگی, من کثر سواد قوم فہو منہم, جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. کہا حضرت میرے علم میں بالکل نہیں تھا. فرمایا ابھی فوراً واپس جائیے, فوراً واپس جائیے. اب واپس ہوئے جناب. اب بتائیے کہ دیوبند سے گنگو پیدل, اب واپس پھر پیدل روانہ. اب راستے میں جگہ جگہ شاگرد, حضرت ہی کھا لیجیے, دراصل پانی شربت پی لیجیے. ایک طالب علم ہو سکتا ہے شاید گجراتی ہو, اس نے کہا حضرت کھچڑی بنی ہوئی بہت نرم ہے, کڑی کھچڑی تو کھائی جاتی زیادہ. کہا کھچڑی ہے بس دو چار چمچے نوالے لے لیجئے اتنا پیدل کے چل کے جانا ہے. فرمایا نہیں. حضرت نے فرمایا فوراً جاؤ, اگر ذرا بھی رعایت ملتی تو میں کھا کے جاتا, چونکہ اتنا بھوک لگ جاتی اتنے لمبا طویل سفر کر کے آنا. کہا کہ حضرت تو نہیں دیکھ رہے یہاں. فرمایا جس کو راضی کرنے کے لیے شیخ کو شیخ بنایا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے آسمان سے. اللہ اکبر. یہ وہی بات آ گئی کہ ایک استحضار تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں. شیخ تو نہیں ہے یہاں, لیکن شیخ جس کو راضی کرنے کے لیے شیخ کو شیخ بنایا ہے وہ دیکھ رہا ہے. کچھ نہیں, پانی تک نہیں پیا. دیوبند پہنچے, سانس پھولا ہوا, کپڑے گرد و غبار سے ہٹے ہوئے, برا حال. پھر جا کر وہاں نہا دھو کر وہاں جا کے کھانا وانا کھایا. تو کتنا اپنے آپ کو مٹایا. پھر حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مقدہ فرماتے ہیں, میں لوگوں کو اصلاح کے لیے ڈانٹتا تو ہوں لیکن شہزادہ سمجھ کے ڈانٹتا ہوں. اصلاح کے لیے شہزادہ سمجھ کے ڈانٹتا ہوں, اور دل کے اندر کبھی بڑائی کبھی تکبر نہیں پیدا ہوتا, چونکہ ایک غم اندر سے کھا رہا ہے کہ نہ جانے کل قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. نہ جانے کل قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. 1350 تصانیف جس کی پیدائش سے لے کر موت تک فل سائز کے 63 صفحے روزانہ کے اوسط زندگی میں حضرت کے آتے ہیں. آپ بتائیے کہ علم حاصل کرنا, پھر سفر ہے, حضر ہے, بیماری ہے, لیکن اس کے باوجود پیدائش سے لے کر موت تک وہ کتابیں جو مطبوعہ ہیں, اور غیر مطبوعہ بھی مسودہ جو نواب قیصر صاحب کے پاس رکھا ہوا تھا, جو دارالعلوم کراچی میں جمع کرایا انہوں نے, وہ کئی صندوق بھرے ہوئے ہیں. وہ حکیم الامت کا غیر مطبوعہ ہے. کتنی برکت اللہ نے عطا فرمائی کہ جب جوانی میں, طالب علمی کے زمانے میں گنج مراد آباد گئے, حضرت شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں, تو حضرت نے دور سے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نوجوان جو آ رہا ہے بچہ, ایک وقت آئے گا اس کے علم کا غلغلہ ہوگا پوری دنیا میں, لیکن ان سے مت کہنا بھی بچے ہیں ورنہ بڑائی پیدا ہو جائے گی, بڑائی پیدا ہو جائے گی. تو اتنی تواضع کہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت ایک خوف ایک غم اندر سے کھاتا رہتا ہے کہ نہ جانے کل قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. یہ ہمارے باپ دادا تھے جن کے اندر کتنی تواضع تھی. آج کوئی ذرا سا ہاتھ چوم لیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں واہ واہ واہ, میرے اندر کوئی چیز ہے, جبھی تو ہاتھ چوم رہے ہیں. ہمیشہ یہ ارادہ کر, فوراً یہ ارادہ رکھا کرو دل کے اندر کہ یہ لوگ مجھے اللہ والا سمجھ کے میرا ہاتھ مسافہ کر رہے ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں. کہ رب کریم ان کے حسن ظن کے مطابق مجھے بنا دے, ان کے حسن ظن کے مطابق مجھے بنا دے. ادوالی صاحب نور اللہ مرقدہ کو جب بھی لوگ تعریفی جملے جب زیادہ کہتے تھے, والد صاحب فرماتے تھے اللہ کرے کہ آپ کے حسن ظن کے مطابق میں بن جاؤں, اللہ مجھے بنا دے. حالانکہ وہ تو بنے ہوئے تھے, لیکن پھر بھی تواضع اتنی کی فرماتے تھے کہ تاکہ سبق دینے کے لیے ہم لوگوں کو کبھی دن میں بڑائی پیدا نہ ہو. مدرسوں میں معائنہ کرنے جاتے ہیں, چھوٹے معصوم بچے مسافہ کرتے ہیں, تو یہ نیت کر لے کہ یہ معصوم بچے جو دین سیکھنے کے لیے اداروں کے اندر آئے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے مسافے کی برکت سے ہماری مغفرت ہو جائے. تو پھر شیطان وسوسہ بھی نہیں ڈالے گا اور دماغ ہوگا اللہ کی طرف کہ ہو سکتا ہے ان معصوم بچوں کے مسافے کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے. تو تواضع عجیب نعمت ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو شخص تواضع اختیار کرے گا اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. آج تواضع تو ہم سب کرتے ہیں, لیکن جہاں مشکل میں پھنس جاتے ہیں, کوئی سپر پاور آ گیا سامنے تو بس تو سر جھکا دیا, اور کوئی ذرا کمزور آیا تو بس اس کے اوپر سینے پہ چڑھ کر ہے. ایک لکھنؤ کے ایک صاحب شیروانی پہنے ہوئے, بہت شاندار نئے کپڑے پہنے ہوئے, خوشبو وغیرہ لگا کے, عود کا عطر لگایا ہوگا یا جو بھی عطر لگایا ہوگا, گزر رہے تھے اوپر فلیٹ تیسری منزل سے دال کسی نے پھینکی, وہ ان کے کپڑے بھی گر گئی. اب لکھنؤ کے لوگ تو پہلے ہی نازک ہوتے ہیں, اب وہ بڑے میاں نے اوپر دیکھ کے کہا کہ جو بھی خبیث اوپر ہے جس نے دال پھینکی اگر مل گیا تو میں بھی گردن پکڑ کے اس کو دیوار سے چپکا دوں گا. بے غیرت کو شرم نہیں آتی, ابھی ابھی نئی شیروانی سلوا کے میں نکلا تھا اور یہ میرا شیروانی کا یہ حشر کیا, اتنی دیر میں کتنا بڑا سر نکلا, بڑی بڑی مونچھیں, وہاں سے آواز آئی کیا فرمایا آپ نے. میں جب غور سے دیکھا کہ آپ نے پھینکی دال, کہا جی میں نے پھینکی ہے, کہ اللہ بڑی مزے دار ہے, بہت مزے دار ہے. گری تو شیروانی پہ ہے لیکن زبان تک اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے. دوبارہ کب پھینکیں گے آپ؟ دوبارہ کب پھینکیں گے؟ اب دیکھیے گی, اس کو تواضع نہیں کہتے. تواضع کہتے ہیں کہ اپنے سے کمزور کوئی بھی ہو, ہر شخص کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھے. اور اس کی پہچان ہو جاتی ہے سلام کے اندر. اگر سلام میں پہل کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے, چونکہ تکبر سے برات کا سرٹیفکیٹ بارگاہ رسالت سے مل جاتا ہے. البادئ بالسلام بریء من الکبر, بادی اسم فاعل ہے, اس پہ الف لام داخل ہوا, الذی بدا, جس نے سلام میں پہل کر دیا گویا وہ تکبر سے بری ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا صحابہ کرام نے کوشش کی سبقت لے جانے کی لیکن سبقت نہیں لے جا سکے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے, خادم تھے, ایک پلر کے آڑ میں چھپ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, آج میں پہلے سلام کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور حکم دیا افش السلام, سلام کو پھیلاؤ, سلام کو پھیلاؤ. آج افسوس یہ ہے کہ یہ سنت مفقود ہوتی جا رہی ہے. اہل عرب میں صباح الخیر مساء الخیر, انگریزی جانتے تھے گڈ مارننگ, گڈ مارننگ ہے. والد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا, گڈ معنی بہت اچھی طرح, مارننگ معنی پٹائی, اس کی اچھی طرح پٹائی کرو اس کی. پھر ہندوستان پاکستان میں خدا حافظ خدا حافظ, لیکن از سنت جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس زمانے میں سنت سلام عام تھا لوگ ہزاروں بیماریوں سے محفوظ رہتے تھے. آپ حیات الصحابہ پوری اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو بیماریاں آج کل ہیں ان بیماریوں کا وجود ہی نہیں تھا, اس زمانے میں وجود ہی نہیں تھا. تمام صحابہ کرام میں کوئی ڈاکٹر یا طبیب نہیں تھا. حبشہ کے بادشاہ نے ایک طبیب بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی واپس کر دیا, فرمایا کہ میرے صحابہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے اس لیے بیماری قریب نہیں آتی. حدیث میں آتا ہے نہیں, معدے کے تین حصے کر کے کھانا کھایا کرو, ایک حصہ غذا کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے. اب ایک عالم نے ممبر سے تقریر میں جمعے کے دن بیان کیا تو ایک ڈاکٹر ایف آر سی ایس باہر سے پڑھ کر آئے تھے تو انہوں نے کہا یہ تو بہت زبردست چیز بیان کی ہے. ان کی بیوی بھی اتفاق سے ڈاکٹر تھیں بڑی, اس کو جا کے بیان کیا, انہوں نے کہا یہ تو کروڑوں روپے کی بہت قیمتی بات بیان کی ہے, یہ تو ایسے شخص کی دعوت کرنی چاہیے, ایسے شخص کی دعوت کرنی چاہیے. انہوں نے جا کر کہا کہ امام صاحب آپ نے جو حدیث بیان کی ہے میری اہلیہ بھی بہت خوش ہوئی کہ اس پر اگر عمل کرایا جائے مریضوں کو تو بیماری نہیں ہوں گے. آج کل تو ہم لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ جب تک حلق تک نظر بھر نہ جائے اس وقت تک چھوڑتے نہیں ہیں. اور دنیا میں صحابہ کرام تو دو وقت کھاتے تھے اور بر صغیر میں تین وقت کھانا کھایا جاتا ہے اور ساؤتھ میں چھ وقت کھانا کھایا جاتا ہے. ہر گھنٹہ معدہ جو ہے خود پناہ مانگتا ہے, یا اللہ آپ پناہ عطا فرمائیے, کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں کہ جب بھی چائے آتی اس کے سامنے پیسٹری کیک الا بلا تمام ہر قسم کے بسکٹ اور پورا دسترخوان بھرا ہوتا ہے اور مجبوراً کھانا پڑتا ہے لوگوں کو, اس کی وجہ سے معدے کا بالکل حالت خراب ہو جاتی ہے. اب اس عالم کی دعوت کی تو اہلیہ نے کہا کہ سارا کھانا لے کے جاؤ وہاں سامنے, وہ جب حدیث بیان کی ہے ایک چپاتی دو چپاتی کھا لیں گے باقی آ جائیں گے, پھر بچے بھی شروع کھانا کھا لیں گے گھر میں. اب 27 چپاتیاں تھیں سب لے جا کر رکھ دی. انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا, ایک کھائی دو کھائی تین کھائی چار کھائی پانچ کھائی چھ کھائی سات کھائی. اب ڈاکٹر صاحب کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں, یہاں تک کہ قریب الختم پہنچ چکی. اب اندر بچے رونے لگے کہ وہ کھانا ممی کھانا, چپ ہو جاؤ جس اسپیڈ سے چل رہا ہے وہ تمہیں بھی کھا جائے گا. جس اسپیڈ سے کھانا چل رہا ہے وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا, یہاں تک کہ 27 روٹی ختم ہو گئی. اب ڈاکٹر صاحب پریشان اندر ہی اندر غصے میں کھول رہے ہیں کہ میں کیا کہوں, انہوں نے بیان کیا کیا تھا, قول و فعل میں کتنا تضاد. لیکن جب انہوں نے کہا کہ الحمدللہ یا رب کریم تیرا شکر ہے ناشتہ تو ہو گیا, کھانا گھر جا کے کھا لوں گا, تب ڈاکٹر صاحب سے برداشت نہیں. پھر تو انہوں نے پھر کہا کہ مولانا آپ نے بیان کیا کیا تھا. کہا کیا بیان کیا تھا؟ کہا آپ نے کہا تھا معدے کے تین حصے کر کے. کہا وہ تو صحیح حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہم دیہاتی لوگ ہیں، خوب ڈٹ کے کھاتے ہیں، پانی چونکہ لکوئڈ چیز ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا کے معدے میں پہنچ جاتا ہے، باقی ہوا کے لیے حکم ہے کہ ہوا کے لیے ایک حصہ خالی رکھو، جب 27 روٹیوں کا اس پر وزن پڑے گا تو ہوا خود بخود نکل جائے گی. تو قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ہمارے استاد محترم مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ، بخاری شریف جن سے میں نے پڑھی، فرمایا کہ ایک ساتھی ہمارا تھا جو دور حدیث کا میں ساتھ تھا، کابل سے آیا ہوا تھا، تو سب نے دعوت کی. اب دعوت میں سالن لا کے رکھا تو وہ سالن پی گیا. پھر روٹی لا کے دیکھی، لائے تو دیکھا سالن غائب. اب اس نے روٹی توڑ توڑ کے پانی سے وہ نکلنا شروع کر دیا. یعنی روٹی سالن میں ملاقات مشکل ہو گئی تھی، اور وہ جتنا کھانا تھا سارا لا کے رکھتے گئے. حضرت مولانا مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، وہ گھر میں رونے لگے، تو حضرت نے گھر میں کہا تم چپ ہو جاؤ، وہ بھی روٹی سالن میں ملاقات نہیں ہو رہی، تمہیں تم اپنی خیر مناؤ پہ. اب اس کے بعد بیچارے حضرت نے پوچھا کہ اتنے عرصے کے بعد آئے، خیریت تو ہے؟ کہ معدہ کام نہیں کر رہا ہے، بھوک نہیں لگتی بالکل. تو میں نے سنا کہ حکیم اجمل خان کا کوئی خاص شاگرد ہے جو معدے کا بہت اچھا علاج کرتا ہے، تو میں ارادہ ہے کہ یہاں سے دیوبند سے دلی جا کر کوئی دوا لے لوں ان سے، تاکہ معدہ کھانا صحیح ہضم ہونے لگے، بھوک صحیح طریقے سے لگے. تو حضرت نے فرمایا کہ خدا کے لیے جب معدہ صحیح ہو جائے تو دیوبند کی طرف سے نہ گزرنا، کسی اور راستے سے گزرنا، کسی اور راستے سے گزرنا، کہ روٹی اور سالن میں ملاقات مشکل ہو گئی تمہاری ہیں، اور جب ابھی اس پر بھی تم کہہ رہے ہو معدہ خراب ہے، جب معدہ صحیح ہو جائے گا تو پھر کیا حالت ہوگی تمہاری. ہمارے اکابر بہت مختصر غذا ہوتی تھی، حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ بھی چھوٹے چھوٹے لقمے، اور بس حضرت ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ براء الحق صاحب نور اللہ مرقدو، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدو، جتنے ہمارے اکابر، ان کی قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مشکل سے آدھی چپاتی اور دوپہر کو صرف کبھی چائے پہ گزارا. حضرت مولانا انس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ شام کو تو کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، ایک دو بسکٹ لے لیا، ایک پیالی چائے. اور آج کل ذرا اپنے دسترخوان کو دیکھیں اور معدے کو دیکھیں، اور ذرا پھر کبھی شکر ادا کیا اللہ کا. صحابہ کرام ایک کھجور دو کھجور کھا کر رات کو اٹھ کر ہچکیاں مار کے روتے تھے کہ یا اللہ اتنی نعمتیں آپ کھلا رہے ہیں، قیامت کے دن اس کا حساب کیسے دیں گے. انصار مدینہ اپنے باغات سے کھجور کے ایک دو خوشے لا کر لٹکا دیتے تھے، اصحاب صفہ کے چبوترے پر جو صحابہ کرام قال اللہ قال رسول میں لگے رہتے تھے، وہ چند کھجوریں کھا کر پانی پی کر اس پر قناعت کر کے اور رات کو اٹھ کر روتے تھے. اور آج ہم اتنی پیسٹری، اتنا کیک ہے، اگر حساب لگایا ٹنوں کے حساب سے روز کھا جاتے ہیں، ایک ایک شہر میں ٹنوں کے حساب سے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی شکر نہیں ادا کرتے اللہ کا. ان تعدوا نعمۃ اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اور صبح سے شام تک ہم اپنی نعمتیں کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے کائنات کو وجود بخشا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کرام تھک چکے تھے، حالت خراب ہو گئی، تو ایک صحابی نے آ کر کرتا اٹھا کر دکھایا کہ یا رسول اللہ فاقے سے برا حال ہو رہا ہے اور پیٹ پہ پتھر بن چکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا، اس پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ، بہت مالدار ہیں، 50 بکریاں لے کر آئیں، ابھی ذبح کر کے کھلائیں، یا حضرت عثمان غنی کو بلائیں. نہیں، ان کے قلوب کو دنیا سے آخرت میں پہنچا دیا. کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ دنیا میں کوئی عیش نہیں ہے سوائے آخرت کے عیش کے. یا رب کریم مکے والوں اور مدینے والوں کی مغفرت فرما دے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسا محسوس ہوا کہ ہمارا پیٹ بھر گیا، پھر ہم کام میں لگے. اور صحابہ کرام کی زبان سے کیا جملہ جاری ہوا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. پھر کام میں لگ گئے، خندق کھودنے میں پھر مصروف ہو گئے، چونکہ اللہ کے محبوب نے اس دنیا سے اٹھا کر جنت کی نعمتوں کا استحضار کرا دیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ جنت میں اتنی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے تیار کی ہوئی ہیں، بھوک ختم ہو گئی ان کی، بھوک ختم ہو گئی، آج ہم لوگ غیر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں, فلاں سیٹ صاحب آئے ہیں, فلاں آیا ہے, فلاں اسے کام چلے گا, اسے نہیں, اللہ کی طرف دیکھو, اللہ کی طرف دیکھو. آج مجمع کو جمع کرنے کے لیے کیسے کیسے حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جناب مٹھائیاں لے کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں روڈ پر, ایک ایک ڈبہ مٹھائی کا کہ مسجد میں تشریف لے چلیں. بھائی خیریت کیا ہو گیا؟ کہ لیں ہمارا جلسہ ہونے والا ہے. بھائی اسے اطلاع کر دو, جیسے یہاں اطلاع کی گئی سنت کے مطابق. اب نہیں, وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کیا جاتے ہیں تاکہ وہ دین کی طرف آئے. وہ آدمی پھر پوچھتا ہے جس دن مٹھائی کا ڈبہ تقسیم ہو مجھے فون کر دینا, درمیان میں تمہیں مشکل ہے میرا آنا. تو تواضع جو ہے, تواضع کی حقیقت کیا ہے؟ بطر الحق وغمت الناس, حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا, لوگوں کو حقیر سمجھنا. آج ہر شخص اپنے پروفیسر ہو تو وہ کہتا ہے میرے پاس اتنا علم ہے, کوئی عالم ذرا مجھ سے بات کر کے تو دکھائے, حالانکہ وہ اپنی جہالت کو علم سمجھ رہا ہے. کیلیفورنیا سے بہت بڑے پروفیسر آئے ہوئے تھے حضرت سے ملنے کے لیے, ماشاءاللہ مشرح مقطع تھے, کہنے کے کیسٹ سن کے وہاں میں نے اپنا حلیہ تبدیل کیا. کہنے لگے ہمارے یہاں تو سکھایا گیا کہ جو چیز پوچھو پہلے اس کو عقل سے پرکھو کہ وہ چیز صحیح ہے, پھر اس پہ عمل کرو. انہوں نے ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا تو میں نے ان کو بتایا, انہوں نے کہا عقل تو نہیں تسلیم کرتی اس کو. میں نے کہا بقیہ چیزیں عقل تسلیم کر چکی ہے آپ کی؟ کہ ہاں. تو میں نے پوچھا نماز پڑھتے ہیں آپ کا؟ الحمدللہ پانچوں وقت کی. میں نے پوچھا وضو بھی کرتے ہیں یا بغیر وضو کے پڑھتے ہیں؟ کہ نہیں, وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا وضو کے توڑنے والی چیزوں میں اخراج ری بھی ہے یا نہیں؟ نواقض وضو میں اخراج ری, ہوا کا خارج ہونا, کتنے جی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں نے پوچھا وہاں عقل کا تقاضا کیا ہے؟ ہوا نیچے سے نکلی تو ایک گلاس پانی سے اس کو دھو لے مقعد کو, لیکن ہوا نیچے سے نکلی پانی منہ میں ڈال رہے کلی کر رہے تین مرتبہ, منہ سے تو نہیں نکلی ہوا, اب ناک میں پانی ڈال رہے ہیں, ناک سے تو ہوا نہیں نکلی, سارا چہرہ دھو رہے ہیں, مسا کر رہے ہیں سر کا, کان کا, ہاتھ دھو رہے ہیں, پاؤں دھو رہے ہیں, خلال کر رہے ہیں, انگلیوں کا خلال, ہاتھ پاؤں کا خلال, اور جہاں سے وہ ہوا نکلی وہاں تو پانی لگا ہی نہیں. کہنے ہاں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا یہ نہیں, ایسی بہت ساری چیزیں, چونکہ انسان کی عقل جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہوتی ہے. انسان کی عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا شروع ہوتی ہے. پھر میں نے عرض کیا کہ ایسے احکامات کو امر تعبدی کہا جاتا ہے, کہ رب کریم کا حکم اسی طریقے سے اسی پر عمل کرنا ہے, وہاں عقل کا دخل نہیں ہے, وہاں عقل کا دخل نہیں ہے. حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ جب انگلینڈ گئے, وہ کچھ غیر مسلم انہوں نے سوال جواب شروع کیے. ایک نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے اسلام میں نکاح کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ یہ دو لفظ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ والد صاحب نے فوراً جواب دیا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حرامی ہونے سے بچانا چاہتے ہیں. بس چپ خاموش ہو کے چلے گئے. اس نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی لاج رکھتے ہوئے ان کو حرامی ہونے سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں, اس لیے ایجاب و قبول اور باقاعدہ شریعت کے مطابق سب کام ہوتا ہے. اس لیے ان کے یہاں باپ کا نام پوچھنا گالی ہے, سب سے بڑی گالی باپ کا نام اگر پوچھ لیا, فادر نیم, بس ایک تھپڑ مارے گا کہ فادر نیم. 40-50 پیچھے پیچھے گھوم رہے تو مجھے کیا پتا کہ کس کا نطفہ ہوں میں. دولت مشترکہ جو چیز ہو تو پھر اسے کیا پتا کہ آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں باپ بوڑھا ہوتا ہے, ماں بوڑھی ہوتی ہے, پولٹری فارم میں جا کے اولڈ ہاؤس میں جا کے وہاں پہنچا دیتے ہیں, اور وہ بیچارہ روتا رہتا ہے, اور کرسمس کے موقع پہ جا کر اس کو ہار پہنا کے اور کیک رکھ کے ناک بہہ رہی ہے, آنکھوں سے رو رہا ہے کہ اس بچے کو میں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی, یہ بیٹھ بھی نہیں رہا میرے پاس. بس وہ کہتا ہے ٹائم نہیں, میں بہت بزی ہوں, یا کسی سے بھجوا دیتا ہے کیک. اور اسلام میں جتنے ماں باپ بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں, جیسے آم جتنا زیادہ پک جاتا ہے اتنی خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے, اتنی زیادہ اس کا اکرام بڑھتا چلا جاتا ہے, اتنے اکرام بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اسلام نے عورت کے حقوق نہیں دیے. اسلام میں تو عورت گھر میں جو بوڑھی ہوتی ہے اس کی کمانڈر چیف تو وہ ہوتی ہے, ساری کمانڈ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ مسلح بچھا کے تسبیح لے کے بیٹھی ہے, وہ نماز پڑھ رہی ہے, فارغ ہو کے فوراً بچوں کو ڈانٹے کہ ادھر آؤ, تم اسکول جاؤ, کھانا یہ چیز لاؤ, آج یہ پکے گا. یعنی جو وہ کہتی ہے, اب سب بچے آ کے دادی اماں, کوئی نانی اماں سر پہ ہاتھ پھیر دیجیے, اب سر پہ ہاتھ پھیر رہی, دم کر رہی ہیں ان پہ, پوری کمانڈ گھر کی ان کے پاس ہوتی ہے. جتنی زیادہ معمر ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی عزت ہوتی ہے, اتنی زیادہ احترام ہوتا ہے. ان کے یہاں 70 سال کی بوڑھی, وہ بیچاری وہاں آدھی ٹانگ اس کی کھلی یہاں تک, اور خود 3-پیس سوٹ میں. ہمارے ایک دوست بہت بڑی پوسٹ پہ تھے, جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ داڑھی ہے اور یہ اتنا بڑا سرکاری افسر آیا, تو انہوں نے کچھ سوال جواب کیا. انہوں نے کہا جزاک اللہ, اچھا کیا آپ لوگوں نے سوال کیا. پھر انہوں نے جب اس پہ بیان کیا تو جتنی عورتیں ان کی سیکرٹری تھیں سب کھڑی ہو گئیں, کہ نہیں یہ ظالموں نے ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے, ہمیں تو کپڑے تک نہیں دیتے. ہم 8 گھنٹے سروس نوکری کر کے فلیٹ کا کرایہ ادا کرتے ہیں اور 8 گھنٹے نوکری کر کے بڑی مشکل سے کھانے کو ملتا ہے. تب انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو گھر کی ملکہ ہوتی ہے عورت, کہ کماتا شوہر خرچ وہ کرتی ہے, سارا پیسہ لا کر اس کے ہاتھ میں, وہ گھر کا خرچہ چلاتی, پورا انتظام, پورا اندرونی نظام کنٹرول اس کے پاس ہے. تو وہ حیران رہ گئی, کہ لیں یہاں تو ہمارا معاملہ الٹا ہے بالکل, یہاں معاملہ الٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جتنے بوڑھے ہیں ان کو اتنی عزت اتنا احترام. روایت میں آتا ہے, کنز الاموال کے اندر کی روایت ہے, لولا اشیاخ رکع والاطفال رضع والبہائم رطع لصبت علیکم العذاب صبا. اگر تمہارے اندر یہ بوڑھے لوگ نہ ہوتے جن کی کمر جھک جاتی ہے بالکل ہی لوگ, اور بے زبان جانور نہ ہوتے, اور یہ معصوم بچے دودھ پینے والے, تو اللہ کا عذاب بارش کی طرح برستا. اس لیے ہمارے یہاں طلبہ کو سکھایا جاتا ہے کہ صف اول کا ہمیشہ خیال کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے, اگر صف اول کا فضیلت کا علم ہو جائے تو لوگ قتل قتال شروع کر دیں کہ ہم پہلی صف میں کھڑا ہوں گا, اور جب نماز کھڑی ہو تو پیچھے دیکھو کہ کوئی سفید ریش بوڑھا کا ہے, اس کو آگے کر دو, تم پیچھے چلے جاؤ. اب دوست ڈبل ثواب ملا, اکرام مسلم کا اور صف اول کا ثواب ملا, اکرام مسلم کا صف اول کا. ایک اسکول کے اندر ماسٹر صاحب بچوں کو سبق سکھایا کرتے تھے, دیکھو بوڑھوں کا اکرام کیا کرو, جب وہ روڈ پر آئیں تو ان کو ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کرا دیا کرو, اس میں بہت ثواب ملتا ہے. ایک مہینے کے بعد پوچھا کہ بھائی کسی نے یہ کام کیا یا نہیں کیا ابھی ثواب کا کام, تو ایک بچہ کھڑا ہوا کہ جی میں نے کہا یہ کام کیا ہے ثواب کا. کیا کیا تم نے؟ کہا بھائی بڑی بھی جا رہی تھی, میں نے ان کو روڈ پار کرایا. تو کہا کوئی دقت تو نہیں پیش آئی؟ کہا بہت مشکل سے, وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی, ان کا گھر اس طرف تھا, میں نے پھر بھی جا کے دوسری طرف پہنچایا, میں نے کہا آج ثواب لینے ہی لینا ہے ہر صورت. وہ پورا زور لگا رہی تھی کہ بیٹا میرا گھر ادھر ہے, ان کا نہیں ہے, مجھے بتایا کہ بس روڈ پار کرانا ہے, بہت ثواب کا کام ہے, اس لیے آج مجھے ثواب ہر صورت میں حاصل کرنا ہے. تو ان کو کھینچ کھانچ کے لے جا کے سڑک کے دوسری طرف کھڑا. تو ماسٹر نے کہا بیوقوف, یہ تو اس کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ تو اذیت پہنچائے کسی کو. تو من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو شخص جتنی تواضع اختیار کرے گا اللہ کی رضا کے لیے, رفعہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرمائیں گے. ومن تکبر, اور جو تکبر اختیار کرے گا, وضعہ اللہ, اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دے گا. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ متکبر ہمیشہ بیوقوف ہوتا ہے, متکبر ہمیشہ بیوقوف ہوتا ہے. آپ بتائیے کہ مسجد میں اگر امتحان ہو رہا ہو, پرچہ ابھی حل کرنا ہے, پرچہ ہو رہا ہے امتحان کا, اب ایک شخص اچھل کود مچا رہا ہے, کہہ رہا میں تو کامیاب ہو گیا, سب لوگ ہیں بیوقوف, ابھی رزلٹ تو آیا نہیں, ابھی نتیجہ آیا نہیں, ابھی سے تو کہاں سے کامیاب ہو گیا. تو ایسے ہی دنیا کے اندر اچھل کود مچانے سے کوئی فائدہ نہیں. جب اللہ رب کریم قیامت کے دن اعمال نامے کو دیکھ کر کچھ سوال نہ فرمائیں اور ارشاد فرمائیں جاؤ جنت میں, تب خوشی منانا ہے. ابھی دنیا تو دارالامتحان ہے, یہاں تو امتحان ہو رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی, اتنی عظیم المرتبہ شخصیت, ایک بڑھیا نے بڑی تعریف کی, فرمایا کہ میری تعریف ابھی مت کرو. کہا حضرت آپ غوث ہیں, قطب ہیں, آپ سے بڑی کوئی شخصیت اس وقت نہیں ہے. کہا نہیں. فرمایا ایما چو سلامت بلبے گور بریم, ایما چو سلامت بلبے گور بریم, احسن تو بری چستی و چالاکی ہے ماں, کہ جب عبد القادر جیلانی ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جائے تو وہ بھی خوشی منائے گا, تو بھی خوشی منانا ہے. بتائیے اتنی بڑی بڑی شخصیات ان کی حالت, آج ہم لوگوں کے اندر ذرہ برابر کوئی چیز وہی فوراً تکبر آ جاتا ہے. شیطان اس طریقے سے مارتا ہے, کہیں حب جا کہیں حب مال, اس انداز سے ہم لوگ تعلق اللہ والوں سے جو کرتے ہیں دنیا مقصد ہوتی ہے. اگر اللہ مقصود ہو جائے تو اپنی انا کو فوراً فنا کر دیں گے, اور جب انا فنا ہو جائے گی پہلے اپنے شیخ سے محبت ہوگی, پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے, پھر فنا فی رسول, پھر فنا فی اللہ, پھر اللہ تعالیٰ اس کو باقی باللہ بنا دیتے ہیں کہ قیامت تک اس کا نام باقی رہتا ہے اور قائم دائم رہتا ہے. لیکن ہمارے ڈاکٹر قرار صاحب حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے تمام الفاظات ان کو صفحہ نمبر سے ازبر یاد تھے, اس طریقے سے انہوں نے یاد کیے تھے. وہ فرماتے تھے آج کل لوگ باقی باللہ تو نہیں بنتے, باغڑ باللہ بن جاتے ہیں, چونکہ نیت صحیح نہیں ہوتی. باغڑ باللہ بلی سے بڑا ذرا ایک جانور ہوتا ہے جو بچوں کا دودھ پی جاتا ہے. گھر میں دودھ رکھا ہوتا ہے, وہ آ کر جناب سونگتا رہتا ہے دودھ کہاں رکھا ہے, سب پی کے چلا جاتا ہے. تو کہا وہ بھی ایمان سب کا پی کے, ایمان سب کا لوٹ کے بھاگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے, اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دین کی باتیں سنیں, اللہ کی رضا کے لیے اس میں جو ہدایت کی باتیں ملیں اس کو موتی سمجھ کر نوٹ کر لیں, لکھ لیں, اور اس کو سوچتے رہیں تاکہ اس پر عمل کی توفیق بھی ہو جائے. اور سب سے بڑی چیز کہ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی, احسانی کیفیت, کہ انت عبد اللہ کا انک ترا, کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے, یہ کیفیت پیدا ہونے کے بعد انشاءاللہ گناہ کا خیال اگر آ بھی گیا, چونکہ انبیاء کرام تو معصوم ہیں, اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. اسی لیے فرمایا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, امر سے بیان فرمایا, امر بنتا ہے مضارع سے, اور مضارع کے اندر تجدد استمراری, دو حال کا پایا جانا ضروری ہے, حال اور استقبال کا. کیا مطلب؟ کہ تقاضے ہوتے رہیں گے لیکن تم اللہ سے معافی مانگ کر پھر متقی بنتے رہنا. ایک شخص نے کہا حضرت متقی بننا تو بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اور باوضو رہنا کیسا ہے؟ حضرت تو بہت ہی آسان ہے, جب وضو ٹوٹا ہوا نکلی فٹ سے, پھر نلکا کھولا پانی موجود وضو کر لیا. فرمایا بیوقوف, یہی تو متقی بھی اسی طریقے سے بنا جاتا ہے, جب تقویٰ ٹوٹے استغفار کرو, اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگو اور پھر متقی بن گئے. فرمایا جیسے باوضو رہنا آسان ہے ایسے متقی رہنا بھی آسان ہے, چونکہ انبیاء کرام کو تو تصور بھی نہیں آ سکتا گناہ کا, لیکن بقیہ لوگوں سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے. لیکن اسی لیے توبہ کا دروازہ رکھا اللہ نے کہ توبہ کے راستے سے اللہ کے قریب پہنچ جاؤ, کیونکہ شیطان گناہ کرا کے اللہ سے دور لے جاتا ہے, لیکن جب ہم توبہ کر لیتے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مقام بعد کو مقام قرب سے تبدیل فرما دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے, مبادہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے. والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں قدر نہیں کی جاتی, مرنے کے بعد جنازے میں عقیدت کا اظہار جنازے میں ہوتا ہے, کہ لاکھوں کا مجمع کی سنبھالنا مشکل لوگوں کا, اور زندگی میں کچھ نہیں. مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان ہے, ان کا جنازہ زندگی میں 15-16 آدمی آتے تھے. اب میں ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا, جا کے حضرت کی خدمت میں بیٹھتا تھا, بس دارالعلوم کورنگی چونکہ اس زمانے بہت دور شہر سے باہر سمجھا جاتا تھا, بڑی مشکل سے لوگ پہنچتے تھے, اور جنازے میں اتنی لمبی لائن کہ جناب آدھا دن لگ گیا صرف لوگ آ کر زیارت کرتے رہے. تو پھر کسی دل جلے نے کہا کاش کہ یہ لوگ زندگی میں آتے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے. تو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کا ایک شعر یاد آیا, اس کو سنا کر بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا کہ جب تک سکرات کا عالم طاری نہیں ہوتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ شاہ صاحب نور اللہ مقدف فرماتے ہیں ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. گناہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ گٹر کے اندر پڑے رہو, بلکہ اٹھ کر فوراً توبہ کرو, اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگو. یہ آنسو بہت قیمتی چیز ہے. سمندر میں نہا لو پاک نہیں ہوگے, لیکن چند قطرے آنسو کے نکل گئے بس سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی تیزی کے ساتھ اٹھتے جا رہے ہیں دنیا سے, اٹھتے جا رہے ہیں. جب حضرت حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ زار و قطار رو رہے تھے, فرما رہے تھے اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں, اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں. اور جب میاں جی نور محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا وصال ہوا تھا, اس وقت حضرت حاجی صاحب نے کیا شعر پڑھا تھا, جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر, جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر, مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر. بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا, وہ تو جنت میں پہنچ گئے, بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا, بوم ویرانے میں ٹکراتا رہا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ شریعت امام ہے اور طریقت مقتدی ہے. شریعت امام ہے, طریقت مقتدی ہے. امام کو امام کی جگہ رکھو. اب یہ مسجد ہے, اس کے پلر جو ہے اور دیواریں, یہ ہے شریعت. لیکن یہ جو پتھر لگے ہیں اور یہ گھڑی وغیرہ لائٹیں وغیرہ, اس سے جمال پیدا ہو گیا, حسن جمال, یہ ہے طریقت. بالکل سنت کے مطابق شیخ جو ہے بنا کر سنوار دیتا ہے, جبکہ اگر یہ کچھ بھی نہ ہوتا مسجد تو ہوتی, ثواب پورا ملتا آپ کو. بغیر پلستر کے اگر مسجد ہوگی تو کیا ثواب نہیں ملے گا؟ ایک شخص کسی کے گھر میں گیا, نیا آدمی تھا, وہاں مہمان بنا, وہ نماز کہنا مجھے نماز پڑھنی, کہا اچھا پڑھ لیں. جب نیت باندھنے لگا کہا ایک منٹ ایک منٹ, وہ جو پنکھا لگا ہوا اس کے نیچے جا کے پڑھیں. کہا کیوں, اس میں کیا خاص بات ہے؟ کہا اس کے نیچے پڑھنے سے 27 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے. کہا خیریت, اس پنکھے میں کیا رکھا ہے؟ کہنا وہ میں مسجد سے چوری کر کے لایا تھا. وہ پنکھا مسجد سے چوری کر کے لایا تھا, اس لیے اس کے نیچے پڑھنے پہ 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا. اس نے کہا میں اس گھر میں پڑھتا ہی نہیں. جو تو مسجد کا پنکھا لا کے تو نے اپنے گھر میں لگا رکھا ہے ظالم. کہنے اللہ کے گھر سے, اللہ ہی سے تو مانگا جاتا ہے, تو میں اللہ کے گھر سے پنکھا کھول کر لے آیا. تو اللہ رب العزت ہم سب کو مل بیٹھنے کی جو اللہ نے توفیق عطا فرمائی, اللہ کی محبت کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے قلوب میں اپنی محبت پیدا فرما دے. یہ محبت اگر پیدا ہو جائے تو دین پر چلنا بہت آسان ہے. حضرت شاہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں, تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا حضرت والد صاحب سے کہ حکیم اختر, ایسے تو اللہ کا راستہ بہت مشکل ہے اس زمانے میں, ایسے ہے جیسے آگ کے انگارے ہاتھ پہ لینا, لیکن کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو یہ راستہ نہ یہ کہ آسان بلکہ لذیذ و مزیدار بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ جنت سے کے مزے پھر یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں, جنت کے مزے یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو جس سے بھی جس کو مناسبت ہو, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جس سے خون کا گروپ ملتا ہو اس کے ساتھ تعلق قائم کر لو اور اپنی اصلاح کراؤ. یہ اللہ والے روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں, روحانی ڈاکٹر. اب آپ کہیں گے ہمارے یہاں تو جسمانی ڈاکٹر بہت ہیں, روحانی ڈاکٹر کیا چیز ہوتی ہے؟ حضرت مولانا بشارت علی صاحب نائب ناظم تھے ہردوئی کے اندر, 60 سال خدمت کی حضرت کے یہاں, 60 سال. میں نے پوچھا حضرت کتنا وقت ہوا, کہنا ابھی کچھ نہیں ابھی تو 60 سال گزرے. اللہ اکبر. قاری امیر حسن صاحب حضرت شیخ العزیز ماں زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ, پھر حضرت سے بھی خلافت ان کو. میں نے پوچھا حضرت آپ کو کتنا وقت ہو گیا ہے؟ فرمایا 63 سال ہو گئے. ہاں اللہ اکبر. تو ان کا آپریشن تھا بمبئی میں ہاسپٹل کے اندر, تو آپریشن سے پہلے سرجن جو ہے وہ لکھواتا ہے کہ آپ کا وارث کون ہوگا, اگر آپ کی ڈیتھ ہو گئی انتقال ہو گیا تو آپ کا وارث کون ہوگا. تو لکھا کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب. نور اللہ مرقد. کہا آپ کے فادر ہیں والد ہیں؟ کہا نہیں. برادر بھائی؟ نہیں. کیا رشتہ ہے؟ کہا یہ میرے روحانی ڈاکٹر ہیں، میرے روحانی ڈاکٹر ہیں. کہا روحانی ڈاکٹر کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈاکٹر تو ہم ہیں. کہا جہاں آپ کی میڈیکل سائنس پوری فیل ہو جاتی ہے وہاں سے روحانی ڈاکٹر کا کام شروع ہوتا ہے. اس نے کہا یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اتنی جدید لیبارٹری دنیا میں آ گئی ہے کہ بلڈ اس پر شیشے پر رکھو اور تقریباً 40 بیماریاں تو چند گھنٹوں میں بتا دیتی ہیں، جسم کے اندر کیا کیا کیلشیم کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے، سب بیماریوں. کہا نہیں، آپ ایسا کریں سب ڈاکٹروں کو بلا لیں. تو انہوں نے جتنے سکھ ڈاکٹر تھے، مسلمان ڈاکٹر تھے، سب کو بلا لیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ جہاں میڈیکل سائنس جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سے روحانی ڈاکٹر کا کام شروع ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت نے فرمایا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلڈ ہم نے آپ کا نکالا ہے، ساری بیماریاں آپ کو شام تک بتا دیں گے. کہا اچھا، تو آپ نے 5 cc میرا خون نکالا ہے، اچھی مقدار میں نکالا ہے، تو آپ ذرا اس میں میری یہ 40 بیماریاں میرے اندر اور بھی ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، وہ سب گناتے چلے گئے، بدنگاہی کی بیماری ہے، فلاں کی بیماری ہے، یہ مجھے اس پرسنٹیج بتا دینا، لکھ کر ایک رپورٹ اس کی بھی بنا دینا کہ یہ کتنے پرسنٹیج ہے. تو وہ سر کھجانے لگے، کہنے لگے ان بیماریوں کا تو نام ہی نہیں سنا ہم نے ابھی تک. کہا اس لیے تو میں نے کہا جہاں آپ کی میڈیکل سائنس ختم ہوتی وہاں سے روحانی ڈاکٹر کا کام شروع ہوتا ہے، وہاں سے روحانی ڈاکٹر کا کام شروع ہوتا ہے. لیکن جو مسلم ڈاکٹر تھے ان کی سمجھ میں آ گیا، انہوں نے کہا حضرت بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ ہمارے ہاسپٹل میں بھی 3-4 ایسے ڈاکٹر ہیں جن کا تعلق اللہ والوں سے ہے. واقعی کسی جنتی کو دیکھنا ہوتا ہے تو وہ نظر آتے ہیں سر سے پاؤں تک سنت کے مطابق، کہ میدان محشر میں کم سے کم وہ شعر تو پڑھ سکیں گے، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تو جو ڈاکٹر 100% شریعت سنت کے مطابق ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ کہ جسمانی ڈاکٹر بھی اللہ نے بنایا اور شکل صورت بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ سے بڑا کوئی ڈاکٹر اس دنیا میں نہیں گزرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہ گزرا ہے نہ گزرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نظر میں سب بیماریوں کے علاج، ایک نظر پڑی اور سارے رضائل ختم، سارے رضائل فضائل میں تبدیل، فرش عرش پر پہنچ گیا. ایک نظر پڑتے ہی فرش عرش پر سب بیماریاں ختم. اب اللہ نے اپنی ولایت دوستی کا تاج رضی اللہ عنہ و رضو عنہ سب سے اونچا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا. ابھی کوئی عبادت بھی نہیں کی. ایک عرابی بدو آیا اور صحابہ کرام سے پوچھا اے رسول اللہ، اللہ کے محبوب کہاں ہیں مجھے بتاؤ. صحابہ نے کہا مسجد کے اندر موجود ہیں. اس زمانے میں چھپر کی مسجد چٹائیوں کی. وہ اندر گیا، جا کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ میں بہت طویل سفر کر کے آیا ہوں اور میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھاس کھا کھا کر دھو کر کھائی ہے، آپ کے پاس آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ مقصد کیا ہے؟ تب اس نے کہا مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ ایمان کے لیے آیا ہے، یعنی کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہے. چنانچہ آپ نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھتے ہی اس کو فکر ہوئی کہ میں اپنے قبیلے والوں تک اس کلمے کو پہنچاؤں. واپس اپنی سواری پہ بیٹھا، مسجد نبوی کے قریب ہی تھا ابھی کہ اپنی سواری سے گرا، اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جو آپ کے پاس سے عرابی بدو گیا تھا اس کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کی لاش کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الیہ. تم میں سے کوئی شخص کسی کو جہنم سے آزاد دیکھنا چاہے، کسی جنتی کو، تو اس کو دیکھ لو. ابھی اس نے کلمہ پڑھا، نماز نہیں پڑھی، وقت نہیں تھا، حج نہیں کیا، حج کا موسم نہیں تھا، روزے نہیں رکھے، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں دی، حولان حول سال کا گزرنا، ابھی تازہ صرف کلمہ پڑھا تھا. اس کلمے کی برکت سے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں سیدھا جنت میں پہنچ گیا، سیدھا جنت میں پہنچ گیا ہے. تو الحمدللہ کہ ہم سب کے پاس جنت کا ٹکٹ تو ہے، لیکن تھرڈ کلاس کا ہے، اکانومی کلاس کا. ہر مالدار چاہتا ہے میرے پاس ٹکٹ فرسٹ کلاس کا ہونا چاہیے، وی آئی پی ٹکٹ ہونا چاہیے، تاکہ میرا سفر آرام سے گزرے، راحت کے ساتھ سفر ہو. بتائیے آپ حضرات چاہتے ہیں راحت والا سفر یا مشکل والا؟ جو جو حضرات چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو پیدا کیا ہے, اللہ کے سامنے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کا ٹکٹ فرسٹ کلاس میں اللہ تبدیل فرما دے. وہاں پی این آر نمبر لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے تقویٰ کا ارادہ کیا کہ آج سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلوں گا, 100% عمل کروں گا, بس آپ کا ٹکٹ خود بخود فرسٹ کلاس میں تبدیل ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا, پرچہ ہی آؤٹ کر دیا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لو تو خود بخود تقویٰ تمہارے اندر منتقل ہوتا رہے گا, تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا اور چند دنوں میں تم کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے. پھر بزبان حال یہ شعر پڑھو گے, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لو, پھر دیکھو کہ قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قدر روحانی ڈاکٹروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے جسمانی ڈاکٹروں کی قدر کرتے ہیں, کیونکہ جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے, تو دوستی رکھتے ہیں تاکہ کسی وقت بھی ضرورت پڑ گئی ایمرجنسی تو ٹیلی فون کریں گے, اور فوراً جناب ڈاکٹر کڑوا صاحب کو فون کریں گے یا ڈاکٹر ملا صاحب کو فون کریں گے کہ بھائی جلدی بتاؤ یہ بیماری ہے کیا کرنا ہے. تو دوستی رکھتے ہیں, تو اسی طریقے سے روحانی بیماریوں کے لیے روحانی ڈاکٹروں سے بھی, لیکن وہاں دوستی کام نہیں آتی. خالی آپ کا ڈاکٹر دوست ہے, آپ جاتے ہیں مگر بیماری نہیں بتاتے. وہ تو جب آپ جائیں گے آپ کو کباب, شامی کباب اور جناب بریانی آپ کے سامنے. اب آپ کو لگے ہوئے موشن اور پروموشن ہو نہیں رہا ہے, موشن پہ موشن چل رہے ہیں, موشن پہ موشن چل رہے ہیں اور پروموشن ہو نہیں رہا ہے. جب جا کے وہ بتاتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے تو موشن ہو رہے ہیں بہت. اچھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب وہ کھچڑی پکوا رہا ہے, کھچڑی کہتا ہے کڑی کھچڑی کھاؤ اور سب چیزیں بند, ساگو دانہ کھاؤ بس باقی چیزیں بند. اب دوا دی, میڈیسن دی, چند دن میں ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی جب شیخ کے پاس جاؤ تو اول تو دو رکعت پڑھ کے اپنے دل کے آئینے کو صاف کر کے جاؤ, پھر اپنی بیماریاں پتہ چلیں گی کیا کیا بیماری ہمارے اندر ہیں, اور دعا مانگ کے جاؤ کہ یا رب کریم میں جا تو رہا ہوں, میرے اندر جتنی بیماریاں ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کے قلب کے اندر, چونکہ اللہ والوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہی بات بیان کروا دیتے ہیں جو اس کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. وہ کہتا ہے آج کا بیان تو میرے اوپر تھا, ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ بیان میرے اوپر تھا. حکیم الامت کے یہاں ایک شخص آیا اور بڑے اعتراضات لے کے کہ حضرت یہ سب اعتراضات, تو مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بڑے ابا سے کوئی سوال جواب نہیں کرنا, 10 دن رہو, 10 دن کے بعد پھر سوال جواب کرنا. وہ 3 دن کے بعد کہنے لگا وہ تو میرے سارے مسائل حل ہو گئے, جو پوچھنے آئے تو سب حضرت نے بیان کر دیے, سارے چیزیں حضرت نے بیان کر دی, حالانکہ حضرت کو نہیں بتایا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ آسمان سے یہ چیزیں بھیجتے رہتے ہیں کہ میرے کس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تواضع کی حقیقت نصیب فرما دے, اور کبر تکبر, چونکہ یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ رائی کے برابر بھی اگر دل میں ہوگا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تصوف کا سلسلہ جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے, جیسے حدیث کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے, ایسی تصوف کا سلسلہ بھی جا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے. اور جس کا سلسلہ تصوف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتا ہو, اس کا کوئی شیخ نہ ہو, آج کل خود بخود شیخ بن جاتے ہیں لوگ. پوچھتے ہیں آپ کا شیخ کون ہے, کہتے ہیں میں خود ہی شیخ ہوں اپنا اور خود ہی مرید بھی ہوں, اور سب کو مرید بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت والد صاحب نے فرمایا لا تاخذوہ بابا من لا باب لہ, ایسے شخص کو شیخ نہ بناؤ جس کا اگلا کوئی شیخ نہ ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس مجلس کو قبول فرما لے, اور آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ ان شاء اللہ تقویٰ کے ساتھ زندگی گزاریں گے تاکہ ہمارا ٹکٹ فرسٹ کلاس میں تبدیل ہو جائے. تو اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے اس پورے مجمع کو قبول فرما لے, سب کو صاحب نسبت بنا دے, ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.